اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد فرمایا کہ مالداروں سے علماء صلحاء کا اظہار استغنا دین کی اہم ضرورت ہے. علماء اور صلحاء کا مالداروں سے مستغنی رہنا اعزاز دین ہے. لیکن بس یہ بات ضرور پیش نظر رہے کہ استغنا تکبر کے سرحد سے ملی ہوئی ہے, کہ اگر استغنا کے ساتھ تکبر ہوگا تو برباد ہو جائے گا. عجب ہوگا تب بھی خراب ہو جائے گا, کیونکہ استغنا کی جو سرحد ہے وہ عجب اور تکبر سے ملی ہوئی ہے. اب مولوی صاحب استغنا کی شکل میں تکبر کر رہے ہیں, عجب کر رہے ہو, اپنے کو بڑا اس کو حقیر سمجھ رہا ہوں, سب ختم بیکار. تو استغنا تو ضروری ہے, وہ تو اعزاز دین ہے, لیکن رحمت شفقت خیر خائی اس کی, ٹھیک ہے نا, یہ بھی ایک عالم کی صفت ہے اور دائی کی خوبی ہے. ارشاد فرمایا مالداروں سے علماء صلحاء کا اظہار استغنا دین کی اہم ضرورت ہے. اس کے نہ ہونے کے سبب عام لوگوں میں نہ علماء کی بات کا کوئی اثر رہتا ہے نہ وہ اس سے استفادہ کر سکتے. نہ بات کا اثر ہوتا ہے اور نہیں وہ اس سے استفادہ کر سکتے. جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا زیادہ محتاج ہے جو ہمارے پاس ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ اہم چیز ہے جو ہمارے پاس ہے بہ نسبت اس کے جو اس کے پاس. تو پھر وہ استفادہ بھی نہیں کر پاتا اور ان کا ان پہ اثر بھی نہیں ہوتا. جس کا نہ ہونے کی وجہ سے عام سب عام لوگوں میں نہ علماء کی بات کا کوئی اثر رہتا ہے نہ وہ ان سے استفادہ کر سکتے, کیونکہ اپنا محتاج سمجھتے ہیں. اس لیے اگر کسی شخص کے دل میں اخلاص نہ ہو, مال دکھلاوے اور ریا کے لیے مالداروں سے استغنا کا اظہار کرے, وہ بھی فائدے سے خالی رہے. کیونکہ ریا کی وجہ سے اگرچہ اس کے عمل کا کوئی ثواب نہ ملے گا, لیکن یہ عمل سبب اور ذریعہ ہوگا اعزاز دین, دین تو بن جائے. اور جو یہ نسبت ہے اہل علم کی, وہ تو خراب نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, ثواب نہیں ملے گا. اس کا بھاؤ اس کو پھر بھی ملے گا, کیونکہ کسی عمل صالح کا تسبب اور اگر بلا نیت یا نیت فاسدہ سے بھی ہو تو تسبب کا ثواب تو ضائع ہو گیا ہوتا ہی ہے, لیکن جس کی وجہ سے جو عمل اس کی برکت سے ہوا اس کا ثواب تو ملے گا. حدیث میں جس شخص نے کوئی درخت کا پھلدار لگایا پھر اس کا پھل جانوروں نے کھایا تو اس کا ثواب بھی درخت لگانے والے کو ملے گا. حالانکہ یہ ظاہر ہے درخت لگانے کا وقت اس کی یہ نیت نہ تھی کہ جانور اس کا پھل کھائیں گے, بلکہ اس کے خلاف نیت تھی کہ جانور پھل کھانے آئے گا تو اس کو مار بگائے گا. مگر چونکہ یہ شخص جانوروں کے فائدے کا سبب بہرحال بن ہی گیا تو اس کو ثواب ملتا ہے. اسی طرح ریاکاری سے استغنا کرنے والے کو بھی اعزاز دین کا ثواب ضرور ملے گا. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ علماء صوفیہ طلباء کو یہ وصیت فرماتے تھے کہ جس کام میں لگے ہو وہ عبادت نماز دعا یا کتابوں کا مطالعہ یا درس تدریس یا واعظ سب اس کا اہتمام رکھیں کہ اس کام کا جتنا شوق اور رغبت دل میں ہے اس ختم تک نہ پہنچے, بلکہ کچھ شوق اور رغبت باقی ہو اس وقت چھوڑ دیں. اس کا اثر یہ ہوگا کہ پھر اثر نو شوق رغبت جلد پیدا ہوگی, کام زیادہ ہوگا. اگر کام کو شوق اور رغبت پورا کرنے اور تھکنے کے بعد چھوڑ دیا تو دوبارہ اس کام کی رغبت ہمت بہت دیر کے بعد واپس آئے گی اور اس کا نقصان ہوگا. تھوڑا شوق باقی رکھیں. لیکن جس کو بالکل ہی شوق نہ ہو تو اس کو شوق پیدا کرنے کے لیے ہمت کرنی ہو اور بتکلف اس کام کو کرنا ہو. مدارس عربیہ اسلامی میں معاشی فنون کی تعلیم پر حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کا ارشاد. حضرت مولانا یعقوب صاحب فرمانے فرمایا کہ زمانے کے بعض عقلاء اسلام اور مسلمانوں کے خیرخواہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ مدرسے کے موجودہ تعلیم سے فارغ التحصیل طلباء کے معاش کا کوئی انتظام نہیں ہوتا. کوئی ان کو ٹوٹیاں سکھانا سکھا دیں, ٹوٹیاں لگانا سکھا دیں, کوئی تار جوڑنا سکھا دیں, کوئی ویلڈنگ سکھا دیں, تاکہ ان کے کچھ معاش کا بھی ہو جائے. موجودہ تعلیم سے فارغ و تحصیل طلباء کے معاش کا کوئی انتظام نہیں ہوتا, اس لیے اس وقت یہ مدارس صرف ان لوگوں کے کام کے ہیں جو آخرت کے دیوانے اور اس سب پر سب کچھ قربان کرنے والے ہیں. اگر ان مدارس میں کچھ تعلیم انگریزی کی یا صنعت و حفظ کی بھی جاری کر دی جائے تو یہ تعلیم سب مسلمانوں کے لیے مفید ہو جائے. اس کے جواب میں حضرت مولانا نے فرمایا, ہم سے جو کچھ ہو سکتا تھا دین اور آخرت کے طلبگاروں کے لیے انتظام کر دیں ہم نے کر دیا. اب جس خدا کے بندے کو توفیق ہو وہ ان کے معاش کا بھی انتظام کر دے. اس کے بعد فرمایا, تجربہ شاہد ہے جب نقد اور ادھار جمع ہو تو ہر شخص نقد کو ترجیح دیتا ہے, پھر یہ دنیا دار بن جاتا دین کے نہیں رہتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا, تجربہ شاید ہے کہ جب نقد ادھار جمع ہو تو ہر شخص نقد کو ترجیح دیتا ہے, ادھار پر راضی نہیں ہوتا. اب سمجھ لیجیے ان میں دینیاں اور تعلیم آخرت بمنظر ادھار کے اور فنون دنیا بمنظر نقد کے جب دونوں جمع ہوں گے تو لوگوں کا میلان زیادہ نقد کی طرف ہوگا, علوم دین آخرت کا مؤخر بلکہ غیر مقصود بن کے رہ جائے گا. حضرت نے فرمایا, سبحان اللہ, کس قدر متین اور انجام بینی کا جواب ہے. یہ مال اس نور ایمان کا اثر ہے جو بزرگوں کی صحبت سے تعالیٰ نے ان کے قلوب میں ڈال دیا تھا, ورنہ ان بزرگوں کو دنیا کا تجربہ زیادہ نہ تھا لیکن صاحب بصیرت تھے تو یہ فیصلہ فرمایا. تو عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے. اور اگر کوئی زبان کی حد تک سیکھنا ہے, یہ چیزیں سیکھنی ہے, تو اس کے اندر بھی نیت صحیح ہو کہ اس کو معاش کے لیے نہیں کر رہے, دنیا کے لیے نہیں کر رہے. اللہ رب العزت ہمیں اس سے اپنا دین کا کام کرے. معاش کمانا حرام نہیں, ناجائز نہیں, غلط نہیں, لیکن اعزاز کی بات کیا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے, نبوت کے کام کے لیے قبول فرمائے, نبوت کی خدمت کے لیے قبول فرمائے, باقی وہ جائز ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, گناہ کی بات نہیں, لیکن اللہ رب العزت مجھے بڑی قبولیت نصیب فرما دے, مجھ سے کوئی بڑا کام لے لے, تو اس جذبے کے ساتھ یہ چیزیں سیکھنی ہو تو آدمی سیکھے. حضرت رحمت اللہ علیہ کے یہاں اصلاح کا عجیب رنگ تھا. ایک صاحب جو پہلے کسی دوسرے کی تربیت میں تھے اور بہت شدید مجاہدات کی وجہ سے مجنون کیسے ہو گئے, مجاہدے کر کر کے مجنون کیسے ہو گئے. حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت ان کے حالات سننے کے بعد ان کے لیے مناسب حال دستور العمل تجویز فرمایا. وہ ایک روز کہنے لگے, میرے نتائج پہلے تاروں کی طرح چمکتے تھے, اب یہ بات نہیں رہی. پہلے میرے نتائج تاروں کی طرح چمکتے تھے, اب آپ کی صحبت میں آئے تو وہ چیز نہیں رہی. اس لیے کہ وہ تارے کیا چمکتے, دماغ میں خشکی بہت تھی. ٹھیک ہے نا, دماغ میں خشکی بہت تھی. حضرت نے فرمایا, ضابطے کا جواب تو یہ ہے کہ میرے لطائف خود نہیں چمکتے, میں تمہارے کسی چمکادوں کو میں کیسے چمکا دوں. ضابطے کا جواب تو یہ کہ میرے اپنے ستارے بجھے نہیں ہیں, تمہارے ستارے کیا چمکاؤں. ضابطے کا جواب تو یہ. پھر فرمایا حقیقت یہ ہے کہ یہی چیزیں اس طریق میں رہزنی ہیں جن کو لوگوں نے اس طریق کا مقصود بنا لیا. اسی دو آدمی کے اندر عجب پیدا ہوتا ہے, تکبر پیدا ہوتا ہے جس کو لوگوں نے مقصود سمجھ لیا. ہاں اگر شیخ کامل کسی کے لیے تجویز کرے تو اس کا انکار نہیں ہوتا, یہ بھی مفید ہو سکتا ہے, لیکن اصل تیز صبائی کیا ہے؟ اللہ کے حکموں پہ کھڑا ہوتا اور اپنی پوری زندگی اور پوری معاشرت اور معاملات میں ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کرنا اصل اصلاح ہوئی. معاشرت مسلمانوں کی سی ہو, معاشرت معاملات مسلمانوں کی سے ہوں, اصل چیز یہ. چمکتا کیا ہے کیا نہیں چمکتا یہ مقصود نہیں. فرمایا مجھے تبھی محبت حضرت مولانا محمد یعقوب سلامۃ اللہ علیہ سے زیادہ تھی اور عقیدت حضرت مولانا گنگوئی سے زیادہ تھی اور ہر ننوزی کی خدمت میں حاضری کا زیادہ اتفاق نہیں ہوا. البتہ جب کبھی جانا ہو تو بڑی شفقت فرماتے تھے, کوشش ہوتی تھی کسی استاد سے کسی استاد کی کسی درجے محبت اور عقیدت میں کمی نہ ہو. مناسبت تو کسی سے ہوتی کسی سے نہیں ہوتی, لیکن یہ مطلب نہیں کہ جس سے نہ ہو اس کے آدمی غیبت کرنے لگ جائے, جس سے بدگمانی کرنے لگ جائے, یہ بری بات. حضرت ننوتوی کا ایک ارشاد, ایک مرتبہ ننوتوی رحمۃ اللہ نے مجھ سے فرمایا پڑھنے سے گننے کی کوشش کرنی چاہیے. اس پر ایک حکایت نقل کی کہ ایک طالب علم کو پوری ہدایہ حفظ یاد تھی, پوری ہدایہ حفظ یاد تھی اور اس کے دوسرے ساتھی کو حفظ نہ تھی. دیکھ کر مطالعہ کر لیتا تھا, ایک مسئلے کی ضرورت پیش آئی تو اس دوسرے طالب علم نے مسئلہ بتا دیا. جس نے پوری ہدایہ یاد اسے مسئلہ اس نے نہ بتا سکتا. تو صرف رٹنا کافی نہیں, سمجھنا بھی چاہیے, سمجھنا بھی چاہیے. حافظ ہدایہ نے اس سے پوچھا کہ یہ مسئلہ کہاں لکھا ہے؟ غیر حافظ نے کہا ہدایہ میں. حافظ ہدایہ نے انکار کیا کہ ہدایہ میں نہیں. دوسرے نے کہا میں حافظ تو ہوں نہیں, کتاب منگوا دو تو میں نکال کر بتا دوں گا. کتاب آئی, انہوں نے مسئلہ نکالا جو صراحت مذکور نہ تھا مگر ہدایت کی عبارت سے بلزوم مستفاد تھا, عبادت عبارت کے مفہوم سے لازم آتا تھا. اب تو حافظ ہدایہ نے کہا بھائی ہدایہ حفظ تو ہم نے کی ہے مگر سمجھا تم نے. ایک بزرگ کے صاحبزادے نے ایک خواب دیکھا جس میں مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک ناگوار حالت ظاہر ہوتی ہے. لوگوں میں اس کا چرچا ہوا. حضرت کے بعد بھی کسی نے خط میں لکھ بھیجا, بعض لوگوں نے زبانی بھی تذکرہ کیا. حضرت فرمایا اول تو ہمارے خواب ہی کیا, اور خواب بھی ہوں تو وہ کوئی حجت نہیں, اور جس چیز کو شریعت نے حجت نہیں قرار دیا ہم اس کو کسی شخص کے متعلق بدزنی کا ذریعہ کیسے بنائیں؟ تو بڑی بے انصافی ہے. مسائل سیاسیہ میں مدنی کا طرز عمل پسند نہ تھا مگر خلاف اور اختلاف کی حدود ہمیشہ مختصر رہتی تھی, اور فرماتے تھے کہ یہ خواب کی باتیں ہیں جن کی کوئی حجت نہیں. میں تو واقعات اور حالات جن کا برا ہونا میرے نزدیک دلائل شریعت سے ثابت ہے ان کا تذکرہ بھی پسند نہیں کرتا, کیونکہ ایسے حالات کے تذکرے میں اپنا حفظ نفس اور دوسری جانب شماتت کا خطرہ پیش نظر رہتا ہے جس پر حدیث میں شدید وعید ہے. اپنے کسی بھائی کے عیب پر خوشی کا اظہار نہ کرو, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرما دے اور تمہیں اس عیب میں مبتلا کر. یہ تو خواب کی بات ہے, میں تو کوئی دلیل شریعہ کے مطابق کسی کے اندر کوئی چیز غلط ہو اس کا بھی لوگوں کے سامنے اظہار نہیں کرتا. کیوں؟ اس سے نفس خوش ہوتا. اور دوسری بات جو حدیث میں آئی ہے کہ اپنے بھائی کی کسی عیب پر خوشی کا اظہار نہ کرنا, اور اس کی سزا کیا ملے گی؟ اگر ایسا کیا تو اللہ اس پہ رحم فرما دیں گے, تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر. اور جی جائے کوئی بزرگ, کوئی اللہ والا, کوئی صاحب علم, کوئی دین کا خادم, ان کے بارے میں زبان سے کوئی بات لے کے آنا یا دل میں کوئی ایسی بات رکھنا بہت بری بات. رائے کا اختلاف اور چیز ہے, لیکن آپ اب حدود کا لحاظ نہیں, بالکل حدود کا لحاظ نہیں, بس جو آیا کہہ دی اور سنی سنائی بات پر دوسرے پہ بہتان, غیبت, بدگمانی, الزامات, الامان والحفیظ, بالکل احتیاط. اور نحوست اس کی کیا ہوتی ہے؟ نحوست یہ ہوتی ہے کہ ان کی زندگیاں, ان کی صلاحیتیں سب ضائع ہو جاتی ہیں, امت کے کام نہیں آتی, اسلام کی خدمت کے لیے قبول نہیں ہوتی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے کسی بھائی کے عیب پر خوشی کا اظہار نہ کرو, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرما دیں اور تجھے اسی عیب میں مبتلا کر. پھر فرمایا, ہم دوسروں کے عیب کو کیا دیکھیں جبکہ اپنا ہی حال معلوم نہیں کہ انجام کیا ہونے والا. بہت ڈر لگتا ہے, حق تعالیٰ ہی اپنے فضل سے نجات عطا فرما دے تو بیڑا پار. فرمایا, میں نے تو اپنے دوستوں سے کہہ رکھا ہے کہ کوئی شخص تمہارے سامنے کوئی ناگوار بات کہے تو اتنا کہنے پر بس کرو. کتنا کہو؟ بس کرو, بس کرو بھائی, ہمارے سامنے نہ کہو. یہ آپ کو اختیار ہے, اس سے ناگواری کا اظہار بھی ہو جائے گا اور بات آگے بھی نہیں بڑھے گی. کوئی آپ کے ساتھ غلط تذکرہ کر رہا ہے, کوئی غیبت کر رہا ہے, کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے, آپ یہ تو کہہ سکتے, بس کرو بھائی. اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو یہ بات پتہ چلے گی کہ آپ کو یہ بات ناگوار گزرے, دوسرا کیا ہوگا, بات آگے نہیں بڑھے. یہ نہیں کہ آپ سنتی رہیں گی برائی. بس کرو بھائی, ٹھیک ہے. ہم دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں, پہلے مردار کا گوشت پہلے کھاتے ہیں, بکرے کا گوشت بعد میں کھاتے ہیں, غیبت پہلے کرتے ہیں اور دسترخوان کا کھانا بعد میں کھاتے ہیں. تو ناگواری کا اظہار بس کرو بھائی, کوئی اور بات نہیں. طالب علم کی غیبت, استاد کی غیبت, ساتھی کی غیبت, غیبت غیبت ہے. لیکن اگر یہ عادتیں ہماری ابھی نہیں بنیں گے نا, پھر کبھی نہیں بنیں. اگر ہماری ابھی عادتیں اچھی نہیں ہوں گی اور اس پر پختگی نہیں آئے گی, استقامت نہیں آئے گی, پھر کبھی نہیں آئے گی. اور سب سے اچھی بات تو یہ کہ بھائی ہماری جو کلاس میں آئے گا, جو کمرے میں آئے گا, عربی میں بات کرے گا. اب عربی میں کم سے کم بات ہوتی ہے, فضولیات کم ہوتی ہے. فرمایا, میں نے تو اپنے دوستوں سے کہہ رکھا ہے کوئی شخص تمہارے سامنے کوئی ناگوار بات کہے تو اتنا کہنے پر, اتنے کہنے پر بس کرو بھائی, ہمارے سامنے نہ کہو. یوں آپ کو اختیار ہے, اس سے ناگواری کا اظہار بھی ہو جائے گا اور بات آگے بھی نہیں بڑھے گی. حضرت نوتوی رحمتہ اللہ علیہ, مولانا محمد یعقوب صاحب رحمتہ اللہ علیہ, ریاست بھوپال میں نواب صدیق حسن خان صاحب نے ایک بڑے مدرسے کی بنیاد ڈالی. نواب صاحب نے مدرسہ بنایا اور چاہا کہ مولانا محمد قاسم کو اس کا مہتمم اور مولانا محمد یعقوب صاحب کو صدر مدرس بنا دیا. مولانا نروتوی کی تنخواہ 300 روپے اور مولانا محمد یعقوب صاحب کی تنخواہ یکسر ماہوار تجویز ہوئی. ان سے درخواست کی 300 روپے اور یکسر کا مطلب 100 روپے. 100 روپے کئی دنوں میں سے کسی کا ارادہ یہاں جانے کا نہ ہوا. 300 روپے بڑی تنخواہ تھی اس زمانے میں, آج کے زمانے کے بعد 3 لاکھ روپے. نواب صاحب کا مدرسہ تھا. مولانا محمد قاسم ننوتری نے جواب لکھ دیا کہ میں اس وقت مطبع مجتبائی میں تصحیح کی خدمت انجام دیتا ہوں, کسی کتب خانے میں کچھ کام کرتا ہوں, اور تصحیح کے کام آپ کی ذمہ داری تھی, جس پر مجھے کتنے پیسے ملتے ہیں؟ 10 روپے تنخواہ ملتا, اور اس کے مقابلے میں کتنے ملتے ہیں؟ 300. یعنی ایسا ہی ہے, کسی کو کتنے مل رہے ہوں؟ 10,000 مل رہے ہیں, اور کتنے آفر کتنی کی ہو رہی ہو؟ 3 لاکھ کی. جس پر مجھے 10 روپے ماہوار تنخواہ ملتی, جو میری ضرورت سے زائد ہے, وہ میری ضرورت سے زائد. 5 روپے میں میرا بما اہل عیال خرچہ پورا ہو جاتا, باقی 5 روپے کی فکر رہتی ہے کیا کروں, گھر میں تو رکھ نہیں سکتا, خرچہ صرف 5 روپے, 5 کی فکر رہتی ہے کہ نہیں کہاں خرچ کروں. خدا تعالیٰ ان طالب علموں کا بھلا کرے, یہ میرے اس فکر کی کفالت کر لیتے ہیں, میں ان پہ خرچ کر کے سبکدوش ہو جاتا ہوں, باقی 5 اپنے طلبا پہ خرچ کر دیتا ہوں. آپ نے 300 تنخواہ لکھی ہے, اگر میں انہیں قبول کر لوں تو 295 کی فکر میرے سر پڑ جائے گی, اس لیے کہ میرا خرچہ تو کتنا ہوگا, وہی 5 روپے. اب 295 کی فکر میرے سر پہ مسلط ہوگی, یہ میرے لیے بالکل ناقابل تحمل ہے. مولانا یعقوب صاحب نے یہ سن کر فرمایا, بات جو لکھنی کی وہ تو آپ نے لکھ دی, اب میں کیا لکھوں. یہ تھے بیٹے, یہ تھے جن کی برکات آج ہم اپنے اپنے کی برکت سے آج ہمارے یہاں مدارس ہیں, ہمارے یہاں مدرسیں ہیں, ہمارے یہاں یہ نظام ہے, یہ وہ لوگ یاد رکھنے والے لوگ. ایسی تنعت, ایسا شکر, ایسی دنیا سے برغبتی, ایسی للہیت, یہ لوگ. مولانا یعقوب صاحب نے یہ سن کے فرمایا, بات جو لکھنی کی وہ تو آپ نے لکھ دی, اب میں کیا لکھوں. فرمایا پھر میں یہ لکھتا ہوں کہ میں اس شرط سے آتا ہوں کہ 300 ماہوار تنخواہ ہوگی, کوئی پابندی مجھ پر عائد نہ ہوگی, جب چاہوں گا میں اپنے وطن آ جایا کروں گا. دونوں کی تحریریں پہنچی, انہوں نے دوسرے انداز سے لکھا, تنخواہ 300 ہوگی, کوئی پابندی مجھ پہ عائد نہ ہوگی, جب چاہوں گا اپنے وطن آ جایا کروں گا. دونوں تحریریں پہنچی, ان سے وہی سمجھایا سمجھے گیا جو لکھنے والوں کا مقصود تھا, یہ آنے کے لیے تیار نہیں. دونوں سمجھ گئے کہ انہوں نے آنا نہیں. نواب صدیق حسن خان صاحب تھے تو غیر مقلد, مگر مدرسے کے لیے ان بزرگوں کو باوجود اختلاف مسلک کے دعوت دینا ان کی حق شناسی, فراخ حوصلگی اور ان حضرات کی مقبولیت کی علامت. فرمایا پھٹے پیون, پھٹے پیون زدہ کپڑے, ٹوٹے جوتے میرے نزدیک ہرگز ذلت نہیں, ہاں ذلت یہ ہے کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرا. یہ ذلت نہیں کہ آپ نے پیون والے کپڑے پہنے ہیں, پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں, کوئی ذلت کی ذلت. ہم بس اوقات کہتے ہیں یار لوگ کیا کہیں گے, ارے میاں لوگ تمہارا ظاہر نہیں دیکھتے, دل دیکھتے ہیں. دلوں میں جو عظمت, عقیدت, احترام آتا ہے, وللہ العزت وللرسول وللمؤمنین, وہ دلوں کی وجہ سے ہوتے ہیں, کپڑوں کی وجہ سے نہیں آتے. تو فرمانے لگے پھٹے پیون زدہ کپڑے, ٹوٹے جوتے میرے نزدیک ہرگز ذلت نہیں, ہاں ذلت یہ ہے کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرا. اس سے اللہ بچائے, خاص ظاہراً یا باطن, ظاہر میں سوال کر لیا یا دل کے اندر کسی سے امید بندی ہوئی؟ آئے گا تو ہدیہ لے کے آئے گا، تحفہ دے گا. کیونکہ بعض اوقات ظاہر سوال نہیں کیا جاتا مگر دل میں سوال ہوتا ہے، اس کا بھی اثر پڑتا ہے. حق تعالیٰ دلوں کے بھید اور اسرار پر مطلع ہیں، دلی سوال کا بھی وہی اثر مرتب فرما دیتے ہیں جو ظاہری سوال کا ہوتا ہے، یعنی مخاطب کے سامنے ذلت اور رسوائی. عزت نہیں، ذلت اور رسوائی. فرمایا جس طرح کوئی طبیب ڈاکٹر بیمار ہو جائے تو اپنا علاج خود نہیں کرتا. ٹھیک ہے، عالم طبیب ہو گیا ہے، طالب علموں کے پاس بھی علم آ گیا ہے، طبیب کچھ نہ کچھ گرا پڑا طبیب سا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ڈاکٹر بھی تو بیمار ہوتا ہے، طبیب بھی تو علاج خود علاج کرتا ہے، کسی اور کے پاس جاتا ہے. فرمایا جس طرح کوئی طبیب ڈاکٹر بیمار جائے تو اپنا علاج خود نہیں کرتا، دوسرے معالج کی طرف رجوع کرتا ہے. اسی طرح مشائخ وقت اور علماء وقت اور مقتدی لوگوں کو اگر کسی وقت اپنے نفس میں کوئی روحانی مرض محسوس ہو تو ان کو چاہیے کہ اپنے بڑے سے رجوع کریں. اگرچہ وہ سلوک میں اپنے سلسلے کا نہ ہو مگر اہل حق میں سے متبع سنت ہو، اور کسی شخص کا ضابطے کوئی بڑا نہ رہے، کسی شخص سے کوئی ضابطے کا بڑا نہ رہے تو ضابطے کا اس لیے کہا کہ حقیقت میں کون بڑا ہے اس کی خبر تو صرف اللہ کو ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں میں سے متعدد لوگوں کے سامنے اپنا حال پیش کر کے مشورہ لے، توقع ہے کہ صحیح علاج میں سمجھ آ جائے. چھوٹوں سے پوچھ لینا میاں، اللہ میاں ان سے تمہاری کوئی اچھے تمہارے لیے نسخہ تجویز فرما دیں. لیکن اپنے نفس کا مرید نہ بنے، بس کہنے کا مقصد اپنے نفس کا مرید نہ بنے. اتفاق اور اختلاف اور شقاق کی اصل بنیاد یہ ٹوٹ پھوٹ جو ہے نا، اور اتفاق کیسے ہوگا؟ فرمایا ہمارے حضرت مرشد فرمایا کرتے تھے، حضرت مرشد سے امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ، وہ فرمایا کرتے تھے اتفاق کی بنیاد توازو ہے. کیا ہے؟ توازو ہے. اسی طرح باہمی شقاق اور منافرت کی بنیاد کبر ہے. جہاں تکبر ہوگا ظاہری لحاظ سے یا باطنی لحاظ، اپنے آپ کو بڑا سمجھیں، وہاں اتفاق نہیں رہے. اور جہاں اندر یہ بیٹھ جائے کہ میں چھوٹا ہوں، میں مخدوم نہیں ہوں، خادم ہوں، تو وہاں جوڑ رہے گا، وہاں اتفاق رہے گا. جماعت میں تبلیغ والوں سے امیر سے کون الجھتا ہے؟ خادم الجھتا ہے، مخدوم الجھتا ہے کہ یار میں بھی تو بڑا ہوں. اور اگر سبھی خدمت کرنے لگ جائیں تو کون الجھے گا؟ تو اتفاق کی بنیاد توازو ہے، اور شقاق اور اختلاف کی بنیاد تکبر. پھر ہمارا الحمدللہ جہاں نیکی کا ماحول ہوتا ہے وہاں الحمدللہ کوئی اختلاف اور جھگڑا نہیں، سبب یہ کہ سب میں توازو ہے، ہر ایک دوسرے کو بڑا اور بہتر سمجھتا. کسی تربیت گاہ کے اندر اگر آپ رہ رہے ہیں اور واقعی آپ کی تربیت مقصود ہے اور تربیت کروانا چاہتے ہیں، اس کا تو حاصل ہی کیا ہے کہ دوسرے کو بڑا سمجھو، تو وہاں جوڑو. حضرت مجدد الفستانی ایک روز بیت الخلاء میں تشریف لے گئے، اندر جا کر نظر پڑی کہ انگوٹھے کے ناخن پر ایک نقطہ کس کا لگا ہوا ہے؟ روشنائی کا لگا ہوا ہے۔ حضرت مجدد الفستانی رحمتہ اللہ ایک روز بیت الخلاء میں تشریف لے گئے اور اندر جا کر نظر پڑی کہ انگوٹھے کے ناخن پر ایک نقطہ روشنائی کا لگا ہوا ہے، جو عموماً لکھتے وقت قلم کی روانی دیکھنے کے لیے لگی جاتا ہے۔ فوراً گھبرا کر باہر آ گئے اور اس کے دھونے کے بعد تشریف لے گئے اور فرمایا اس نقطے کو بھی علم کے ساتھ نسبت ہے، بے ادبی معلوم ہوئی، اس لیے اس کو بیت الخلاء میں پہنچاؤں۔ علم دین کا ایسا بے مثال ادب کہ جس روشنائی سے علم دین کی باتیں لکھ رہے تھے وہ اگر انگلی پہ لگائے اندر چلے گئے تو اچھا نہ لگا، اس کو بیت الخلاء میں لے کے جاؤں۔ علم دین کا ایسا بے مثال ادب۔ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ یہ صفات ہے، میں نے کل بھی عرض کیا، رات کو بھی عرض کیا کہ اصل ایمان کی یہ صفات ہے جو آدمی کو اونچے چڑھاتے ہیں۔ ظاہری عمل تو آدمی کو ماحول میں آ جاتا ہے، لیکن ان صفات کو پیدا کرنے کے لیے بڑی توجہ، بڑی فکر، بڑی محنت، بڑی مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ ہر وقت اپنے دل کو بری چیزوں سے صاف رکھنے اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے ہر وقت اہتمام رکھتے ہیں، ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ ادنا کوتاہی سے بھی بھاگتے ہیں اور ادنے سے نیکی کو بھی چھوڑنے کے تیار نہیں، کیونکہ بعض اوقات ادنے سے چیز محبوب حقیقی کے خاص توجہ سے حجاب بن جاتا ہے، جس کو ہم بہت معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بندے اور اللہ کے درمیان حجاب بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے، لوگوں پہ آپ جہاں ایک تقویٰ ضروری ہے، پرہیزگاری ضروری ہے، استغنا ضروری ہے، وہاں آپ کی دعوت میں اور آپ کی تبلیغ میں اور آپ کے واعظ و نصیحت میں حکمت بھی ضروری ہے۔ تعلیم، تبلیغ، دعوت الخیر میں قرآن حکیم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے حکمت اور اس کے بعد موعظت حسنہ کی ہدایت فرمائی۔ تقویٰ بھی ہو، پرہیزگاری بھی ہو، اخلاص بھی ہو، لیکن ساتھ ساتھ حکمت بھی تو ہو اور موعظہ حسنہ بھی ہو۔ اصول شریعہ کی رعایت کے ساتھ لوگوں کی نفسیات کی رعایت کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ حکمت اسی کا نام ہے کہ لوگوں کی نفسیات کیا ہے۔ ماشاء اللہ پانچ منٹ کی بات سننا چاہتے ہیں اور آپ نے ایک گھنٹہ تقریر شروع کر دی، اور ایک ایک ان کی نفسیات ہے کہ دس منٹ کی بات سن، آپ نے نو منٹ پہ ختم کر دیا۔ تو لوگوں کی نفسیات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، بوڑھے کی نفسیات اور ہوتی ہے، جوان کی اور ہوتی ہے، دیہاتی کی اور ہوتی ہے، شہری کی اور ہوتی ہے۔ دیہاتی حکایات سننا چاہتے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ عقل کے قریب ہو۔ دیہاتی کہانیاں سننا چاہتے ہیں، ان میں واقعات ہیں، مزہ آتا ہے۔ تو ہر ایک کی نفسیات ہوتی ہے، تو ان نفسیات کو ملحوظ رکھ کے جب یہ دعوت دے گا اور تبلیغ کرے گا اور نصیحت کرے گا اور واعظ کرے گا تو اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا اثر۔ تو اللہ کی طرح سے جو پیغمبر کو ہدایت ہے نا، پیغمبر سے کہا حکمت سے کام لو، لوگوں کی نفسیات کا خیال رکھو اور موعظہ حسنہ، تمہاری نصیحت اچھی ہونی چاہیے، اس میں آدمی کا مزاج بھی دیکھیں، نفسیات بھی دیکھیں، وقت بھی دیکھیں، موقع بھی دیکھیں۔ اس موقع پہ یہ بات کرنی چاہیے، موقع کچھ اور ہے، بات کچھ اور کر رہے ہیں۔ وہاں کسی کے آدمی کا انتقال ہوگا یہ بات کر رہا ہے شادی کی، تو خدا کے بندے کیا مطلب، وہاں شادی کا ماحول ہے یہ مرنے کے بعد کی باتیں کر رہے ہیں، تو موقع بھی ہونا چاہیے نا، تو موقع شناسی مزاج شناسی یہ بھی ضروری ہے. اب یہ کب پیدا ہوگا؟ جب آپ اللہ کے راستے میں رہتے ہیں. فرق پڑتا جب ہر قسم کے لوگوں سے آدمی ملتا ہے، ہر قسم سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، فرق پڑتا ہے، چیز پیدا ہوتا ہے. اور ساتھ اللہ سے اتنا تعلق ہو کہ اللہ رب العزت بصیرت نصیب فرما دے، دل کی آنکھیں کھول دے، اس سے بھی چیز حاصل ہوتی ہے. ہمارے بزرگ دنیا میں بالکل نہیں گھومتے تھے، لیکن وہ بات ایسی کرتے تھے، ساری دنیا دیکھی ہوئی اور سب کے مزاج جانتے ہیں. بصیرت بہت ہوتی ہے. تجربہ شاہد ہے کہ دعوت حق کی تاثیر میں اس کو بڑا دخل ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، جہاں اس کا اثر نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے وہاں غور کیا جائے. اکثر اس حکایت ربانی کی رعایت میں کمی اور کوتاہی ہے، اس کی وجہ سے یہاں اثر نہیں ہوتا، یا اثر ہوتا یا بہت کم ہوتا، اس کی وجہ یہ کہ جو ہدایت ربانی ہے اس کا لحاظ نہیں. حضرت رحمت اللہ علیہ، حضرت رحمت اللہ علیہ مراد حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ وقت تعالی شانوں نے جیسے علمی عملی ظاہری باطنی کمالات عطا فرمائے تھے، اسی طرح پیغمبرانہ دعوت کے اصول بھی ہمیشہ مستحضر رہتے تھے. مریدین میں اہل علم حضرات کا جن کا اثر عوام پہ ہوتا ہے، ان میں سے کسی سے کوئی لغزش ہوتی تو اس کی معافی کے لیے یہ شرط ہوتی تھی کہ جو غلطی آپ نے ایرانی کی ہے اس کی توبہ بھی ایرانی ہونی چاہیے، تاکہ عوام میں جو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے اس کا کفارہ ہو جائے. اس لیے اشتہار اعلان شرط ہوتا تھا. بہت اب تو کوئی ایسا مریض بھی مخلص نہیں نا، بولے کہ ٹھیک ہے کریے کہیں اور جاتے ہیں، اتنی کڑوی شر کہ اعلان اپنی غلطی کا اقرار کرو. بہت سے اہل علم حضرات ایسے اعلانات حضرت کی امام پر طبق اگڑا کے شائع کر دیتے تھے. اسی سلسلے میں بہت مشہور عالم کا واقعہ ہے، ان کے ایک معاملے سے حضرت کو رنج پہنچا اور اپنے ساتھ خصوصی تعلق کو ختم کر دیا. یہ عالم اور طالب حق تھے، واقعی طالب حق تھے، غلطی تو ہو گئی لیکن طالب حق تھے. حضرت کے ترک تعلق کا ان پر بہت زیادہ اثر تھا. معافی تلافی کی کوشش کی، حسب عادت اعتراف غلطی کا اعلان کرنے کا حکم ہوا، مگر خود حضرت کو ان کے علمی شہرت اور وجاہت کی وجہ سے یہ احساس تھا کہ اعلان ایسا ہونا چاہیے جس میں غلطی کا اعتراف تو ہو پورا ہو، مگر ان کی وجاہت اس سے متاثر نہ ہو، تاکہ عوام اور خواص کے علمی افادہ اور استفادہ جو ان سے متعلق ہے کوئی خلل نہ آئے. ان تمام رعایتوں کی جامع عبارت لکھنا تو خود ان عالم صاحب کے لیے دشوار ہو رہا تھا. حضرت نے احکر کے سامنے فرمایا کہ لاؤ بھائی، یہ ان سے نہ بن پڑے، خود ان کی طرف سے لکھیں، لکھ دیتا ہوں. چنانچہ حسب ذیل مضمون تحریر فرمایا، جس کو عنوان بھی اعتراف غلطی وغیرہ کے بجائے شکر نعمت رکھا، کہ ان کے علمی شہرت اور حیثیت متاثر نہ ہو. اس میں حضرت نے اجازت لے کر بعض جملے خود ان کے بزرگ عالم نے پڑھائے. وہ جملہ کے اوشخن یوں ہے: شکر نعمت. چند سال پہلے اصلاح دارالعلوم دیوبند کے لیے سے جو تحریر اٹھی تھی سب جانتے ہیں کہ اس میں یہ عاجز بھی حصے دار تھا. سلسلہ واقعات کے تکوینی طور پر جو صورت اختیار کر لی بلا شبہ وہ دارالعلوم کے وقار اور مفاد کو صدمہ پہنچانے والی تھی, جس پر تمام دردمندان دارالعلوم کی طرح اس عاجز کو بھی انتہائی قلق اور تعصب تھا. خصوصاً حضرت مخدومی حکیم الامت مولانا تھا مولا تھانوی کے قلب گرامی پر اس کا اثر بہت زیادہ رہا. اس دوران میں سب سے بری چیز جو خصوصاً میرے قلب کو محزون مصدوم کرنے والی تھی وہ مبدوح کی دامن لطف اور عنایت سے ایک طرح کا ظاہری انقطاع اور حضرت قاسم العلوم والخیرات حضرت نوتوی کی گرانے سے ایک قسم کی بے تعلقی تھی. اللہ کا شکر ہے کہ بعد بہی خواہوں کی سائی جمیل سے یہ صورتحال ختم ہوئی اور حضرت تھانوی کی درین شفقت میری تمنا اور خواہش پر اپنی رنگ میں پھر واپس آئی اور خاندان قاسمی سے بھی اپنے روایتی تعلقات پر پھر تازہ ہو گئے. حق تعالیٰ سبحان و عظیم نعمت ہے کہ میرے بزرگ میری نیت کی طرف سے مطمئن ہیں اور میری کوتاہیوں کو نظر انداز فرماتے ہیں. میں سچے دل سے اللہ جل شانہ کے انعام اور احسان اور اپنے بزرگوں کی نوازش اور قدر افزائی کا شکر گزار ہوں. اس انداز سے انہوں نے معافی کا اعلان کیا. حضرت نے یہ عبارت بھی خود لکھ کے دی. ارشاد فرمایا: بعض اوقات حق تعالی شانہ اپنی کسی مقبول بندے سے کچھ لوگوں کو بدگمان کر دیتے ہیں اور وہ ان کو برا کہنے لگتے ہیں. اس میں ان کی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ توجہ اللہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے, تو وہ لوگوں کا اس سے بدگمان ہونا اس کے حق میں کیا بن جاتا ہے؟ بہت بڑی خیر بن جاتی ہے. ایک اہم بات کام آئے گی. حضرت نے یہ روایت نقل کر کے فرمایا کہ یہ بالکل صحیح علاج ہے. مجھے یہ ہے کہ غریب لوگوں نے چمبر چند جمع کیا. علماء کو حقیر نہیں سمجھتے, تعظیم کے ساتھ پیش کرتے اور جو کچھ دیتے ان پر خاطر بھی نہیں ہوتا. اس لیے تھوڑے سے تو ہیں, خوش دلی کے ساتھ دیتے جس میں برکت ہی برکت. مگر اس پر سوال ہوگا کہ غریب لوگوں کے چندہ ملے گا کتنا؟ مقدار چندہ بہت گھٹ جائے گی. مگر یہ خیال اولت تو یہ یوں غلط ہے کہ دنیا میں ہمیشہ غریبوں کی تعداد مالداروں کے مقابلے غریبوں کی زیادہ رہی ہے. اگر سب غریب آدمی ایک ایک بھی آنا دیں گے تو لاکھوں جمع ہو جائے. دوسری بات یہ کہ اگر فی الواقع چندہ کم وصول ہوا تو کام کو اسی پیمانے پہ کرو, زیادہ نہ بڑھاؤ. کیا یہ ضروری ہے کہ قدرت سے زیادہ بار اٹھایا جائے؟ جتنی گنجائش اتنا کرو. ایسا کوئی دین کا کام نہ کرو کہ اس کے کام کرنے کے اندر دین ہی کو پہلے سے مٹا دو اور دین ہی کو رسوا کر اور دین کی ذلت ہونے لگ. نکلے تھے دین کی خدمت کرنے کے لیے, پتہ لگا دین کو چوپٹ کر دیا. نکلے تھے دین کی اشاعت کے لیے, پتہ لگا میاں دین ہی کو رسوا کر دیا. تو ایسا کوئی طریقہ اختیار نہ کیا جائے جس سے دین اور اہل دین والے رسوا ہو. اس سے اچھا میاں نہ کرو, اچھا جو کرو چھوٹا سا کرو. کر تو نہیں سکے لیکن رسوا بھی تو نہیں کیا, خراب تو نہیں کیا, جو کر رہے تھے انہیں بدنام تو نہیں کیا. اس کا اہتمام. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک.